بہت بڑے بڑے ایسے نابغہ روزگار لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، علم اور فلسفے کے میدان میں ہو، یا پھر میڈیکل کے میدان میں ہو. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے نیک لوگ تھے، انہوں نے اتنی خدمت کی، ان کی علم عقل کہتا ہے کہ اللہ کو مغفرت کرنی چاہیے، لیکن دوسری جانب سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لہٰذا آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے، ان کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب دنیا سے رخصت ہوں؟ کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ یہ لوگ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟
اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دین پہلے دن سے دے دیا گیا تھا. یہی دین انسان کی فطرت میں بدیت ہے. ہمارے پیغمبر نے اسی کو بیان کیا تھا کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ، جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اسی فطرت کو قرآن مجید نے سورہ روم میں اس طرح بیان کیا کہ جب ہم نے دین کی ہدایت دی تو یہ در حقیقت اس فطرت کا ظہور ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ذالک دین القیم، یہی اصل میں اللہ کا وہ سیدھا دین ہے جو اس نے مقرر کیا ہے. تو انسان کی فطرت میں یہ ہدایت موجود ہے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر آ کر یہی ہدایت انسان کو دیتے ہیں. اس کا نام اسلام ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے میں نے اس حقیقت کو مان لیا، دریافت بھی کر لیا اور مان بھی لیا کہ میں اس کا بندہ ہوں جو اس کائنات کا خالق ہے. اسی کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں ابدیت کہتا ہے. یہی چیز ہے کہ جس کو عبادت سے ہم تعبیر کرتے ہیں. چنانچہ یہ جو بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دنیا بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس میں انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے کہا جائے. اللہ کی عبادت یعنی یہ تصور قائم کر کے وہ زندگی بسر کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس دنیا کے ماسٹر نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے قائد اور رہنما نہیں ہیں. ہمیں ایک کائنات کے خالق نے بنایا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی حاکم مطلق ہے، اسی کی بادشاہی زمین و آسمان پر قائم ہے، وہی ہمارا رب ہے اور اسی کو ہمارا معبود ہونا چاہیے. یہ وہ ہدایت ہے جو ہمیں دے کے بھیجا گیا ہے. اسلام نے دین کے طور پر پیغمبروں کی زبان سے اس کے معیارات مقرر کیے ہیں. وہ معیارات یہ نہیں ہیں کہ تم فلاں گروہ میں داخل ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے اور فلاں گروہ میں نہیں ہو گئے تو نہیں جاؤ گے. وہ معیارات اصول پر مقرر کیے گئے ہیں. مثلا یہ بات قرآن مجید نے بتائی ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ بتائی ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی اس حیثیت کو پہچان لیا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اس ابدیت کے احساس کے ساتھ جو علم اسے دیا گیا ہے، خواہ وہ اس کی فطرت میں تھا خواہ وہ باہر سے آیا، بغیر کسی تعصب کے وہ اس علم کو سمجھنے، اس کو جاننے کے لیے تیار ہے، اور جو تقاضا بھی اس علم کا سامنے آ جاتا ہے اپنی استطاعت کے حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ معیار ہے. اس معیار کو ایک دوسری جگہ جو عام طور پر آیت لوگ پیش کرتے ہیں اس میں وضاحت سے خود قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت 62 میں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو گروہ بن گئے ہیں، کوئی مسلمانوں کا گروہ ہے، کوئی یہود کا گروہ ہے، کوئی ہندوؤں کا گروہ ہے، یہ گروہ نہیں ہیں جن کی بنیاد پر نجات ہونی ہے. نجات کا ایک معیار ہے اور وہ یہ کہ کیا انسانوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، کیا انہوں نے اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کی کہ ہم ایک دن اس سے ملاقات کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے اچھا عمل کیا. یہ مجھ سے بھی پوچھا جانا ہے، یہ دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہونے والے انسان سے بھی پوچھا جانا ہے. یہ وہ معیار ہے. اس معیار پر ہر ایک کو اس امتحان سے گزرنا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اس میں ظاہر ہے کہ عقل کیا کہتی ہے. یہ کہ معیار بتا دیا گیا ہے، معیار فطرت کے اندر موجود ہے، معیار پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا ہے. اب کسی انسان نے وہاں کیا پیش کرنا ہے؟ اپنا عذر پیش کر رہا ہے، یعنی مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی، میں اس کو نہیں سمجھ سکا، باعث یہ بنے. یہ آزار ہیں جن کی بنیاد پر وہاں کسی کو چھوٹ ملنی ہے. وہ مجھے بھی اسی اصول پر ملنی ہے، آپ کو بھی اسی اصول پر ملنی ہے. کسی کے کسی گروہ سے متعلق ہونے پر وہاں فیصلہ نہیں ہونا اور کسی کے غیر متعلق ہونے پر فیصلہ نہیں ہونا. فیصلے کا معیار بتا دیا گیا. ہم مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم قیامت میں کیا فیصلہ ہونا ہے وہ یہاں سناتے رہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ معیار دنیا تک پہنچائیں. تو اس معیار پر اگر کوئی پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ ادنا درجے کا ظلم نہیں کریں گے، وہ اس کی بخشش فرمائیں گے. اور جو معیار پر پورا نہیں اترے گا، وہ مسلمانوں کے گرانے میں پیدا ہوا ہو، مسلمان کی حیثیت سے بظاہر دنیا کے لحاظ سے جیا ہو، وہ قیامت میں مسئول ہو جائے گا. تو ہمیں اس معیار کو دنیا کو بتانا ہے، اور یہ معیار بہرحال اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے. اب اگر لوگ اپنے اغراض کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور معیار بنا لیں تو وہ بنا لیں، لیکن کائنات کے خالق کا بنایا ہوا معیار یہی ہے. جس ابتلاء میں اس نے انسانوں کو ڈالا ہے، اس میں امتحان کس اصول پر ہو رہا ہے وہ بتا دیا گیا ہے. یہ علم کا بھی امتحان ہے، یہ عقل کا بھی امتحان ہے، یہ شعور کا بھی امتحان ہے، یہ میرے عملی نقطۂ نظر کا بھی امتحان ہے، اور جو میں دنیا کے اندر رویے اختیار کرتا ہوں اس کا بھی امتحان ہے. اس امتحان میں ہم سب ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر میرا، آپ کا، ہر شخص کا فیصلہ ہو رہا ہے. ہمارا کام یہ بتانا ہے. رہ گئی یہ بات کہ کسی موقع کے اوپر ہم کیا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، تو میرے نزدیک وہ دعا کرنی چاہیے کہ جو دعا سیدنا مسیح کی نقل ہوئی ہے. انہوں نے بہت ہی بلیغ انداز میں کہ یہ کسی کے لیے کوئی سفارش بھی نہ بنے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی بنے، وہ دعا کی ہے جو سورہ مائدہ کے آخر میں نقل ہوئی ہے کہ پروردگار تیرے بندے ہیں تو تو جانتا ہے ان کی نوعیت کیا ہے، اگر تو ان کو بخش دے تو تو عزیز و حکیم ہے. بس اس سے زیادہ ہمیں کوئی بات نہ کہنے کا حق ہے، نہ ان حدود سے تجاوز کر کے اس طرح کے فتوے دینے چاہیے.
ٹھیک، ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ پورا معیار کا پہلو بیان کیا جو دین اسلام میں بیان ہوا ہے، لیکن اس معیار کے اندر جو بنیادی کرائیٹیریا ہے، یعنی اللہ کو ماننا، پیغمبر کو ماننا، تو اگر کوئی مسلمان نسل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین مسلمان ہیں، تو اس کے لیے تو معیار کا جو کرائیٹیریا ہے، جو پری ریکوزٹ ہے، وہ تو پہلے سے ہی پورا ہو گیا ہے. تو پھر امتحان تو زیادہ سخت ان کا ہے کہ جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بظاہر کہ پھر معیارات بھی یکساں ہونے چاہیے تھے. ایک مسلمان پیدا ہو گیا، وہ اللہ رسول کو ایسی طرح مان رہے جیسے اس کے آبا مانتے تھے، تو اس نے تو وہ معیار فلفل کر دیا، لیکن دوسرا ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کو تو اپنے ورثے میں وہ معیار نہیں ملا، تو اب اس کے لیے عذر پیش کرنے کی مشقت جو ہے وہ زیادہ.
یہ اصل میں ایک غلط فہمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ماننے کا لفظ بے سوچے سمجھے بولا جا رہا ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت 62 میں جسے لوگ بہت پیش کرتے ہیں اور جس کا مدعا ہی بالکل مختلف ہے، ماننے کے لیے کہا گیا ہے. اس ماننے کا مطلب ہے حقیقت میں ماننا، جیسے ماننے کا حق ہے ویسے ماننا، سچی معرفت کے ساتھ ماننا، دونوں یکساں امتحان میں ہیں. وہاں ماننے کے بارے میں کچھ رکاوٹیں موجود ہیں، ان پر انسانی ذہن اور شعور جلدی متنبع ہوتا ہے. یہاں مان کر رکھا ہوا ہوتا ہے شعور کے بغیر، یہاں تو غفلت کی شدید رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. تو اس لیے کوئی اس میں فرق نہیں ہے. میرا احساس یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، زیادہ بڑی آزمائش میں، زیادہ بڑی مصیبت ان کے گرد و پیش ہے، اس لیے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہوتے، تکبر میں مبتلا ہوتے، اور حقائق کو سامنے دیکھ کر بھی بعض اوقات گریز کر کے زندگی بسر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نام شناختی کارڈ میں مسلمان کی حیثیت سے لکھا ہوا ہے. یہ ماننا ہے حقیقت میں ماننا، سمجھ کر ماننا، صحیح معرفت کے ساتھ ماننا، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. ان کے معاملے میں وہ لوگ زیادہ متنبع ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے بظاہر آپ کے ہاں رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوائے ہوئے ہوتے. تو اللہ کی نگاہ اس چیز پر ہے جو آپ کے باطن میں ہے. اس نے یہ معیار مقرر کر دیا ہے، اس معیار پر وہ ہر ایک کو بہت انصاف کے ساتھ دیکھے گا، اور ہمیں پوری طرح اس نے اطمینان دلا دیا ہے کہ میں وہاں پر کسی پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں کروں گا. ما انا بظلام للعبید. تو بس اس کا اطمینان رکھیے. باقی جو قرآن نے خدا کا تعارف کرایا ہے، اس کی روحی سے خدا کو سمجھا جائے گا، اور خدا کے تقاضے اور مطالبے کیا ہیں وہ بھی اسی حیثیت سے جانے جائیں گے. پیغمبروں کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکا کہ وہ اتمام حجت کے لیے آتے ہیں. اصل دعوت تو آپ کے اندر موجود ہے، اصل پیغام بھی آپ کے اندر موجود ہے. تو کیا تعصبات سے بالا تر ہو کر، گرد و پیش کے ماحول سے اوپر اٹھ کر میں نے اپنے شعور کی روشنی میں زندگی بسر کی ہے؟ یہ ہے اصل امتحان. یہ میں نے نہیں بسر کی تو مسلمان ہوتے ہوئے نہیں بسر کی، اور میں نے یہ بسر کی ہے تو میں کسی دور دراز جگہ پر، کسی بہت ہی دور دراز کے مذہب میں بھی پیدا ہو کر صحیح حقائق تک پہنچ سکتا ہوں. صحیح حقائق کا اعتراف میں نے زبان سے کیا یا نہیں کیا، یہ اہم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ میں نے ان کو کس طرح مانا، کس طرح سمجھا، اور میرے باطن کے اندر میرے رب سے میرا کیا تعلق پیدا ہو.